ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی سورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، بروز معاشر تین طرح کے ایسے لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص، ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ، ارشاد فرمایا، کہ جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ، جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک سورت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر تعارف وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جس سورت مبارکہ کا تعارف ہم پیش کریں گے، قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے سورۃ الفلق، بڑی معروف مشہور سورت ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید کی آخری یہ دو سورتیں ویسے بھی بطور وظیفہ بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کی خود برکات احادیث طیبہ کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ آج سورہ فلق، یہ سورہ مبارکہ تعارف ہم سنیں گے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو 113 نمبر اس سورت مبارکہ کے، اس کے بعد صرف سورہ ناس ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 بیان کیا گیا ہے۔ پارہ 30 ہے، 5 اس کی آیتیں ہیں، 1 اس کا رکوع ہے۔ مقام نزول کی بات کریں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی، مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ ایک اور قول کے مطابق کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی تائید اس پس منظر اور شان نزول اور اس واقعے کے ذریعے ہوتی ہے کہ جس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام فلق، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح، یعنی فلق کا معنی ایک صبح ہے، اور اس سورت کی چونکہ پہلی آیت میں ہی فلق کا ذکر ہے، تو اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فلق ہوا۔ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو سورہ فلق اور سورہ والناس، ان دونوں سورتوں کا بطور خاص الگ سے فضائل بیان ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، سورت کے آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس، سورت کے آخر تک۔ مسلم شریف کی یہ حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس یہ نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی یہ ان سورتوں کی ایک اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات، یہ دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ وہ صورتیں ہیں کہ شریر جنات سے بھی حفاظت اور نظر بد لگنے سے بھی حفاظت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اس کا ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول یہ تھا کہ ایک شخص لبید بن اعصم یہودی، یہ اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور وہ جادو کیسے کیا کہ آپ کے منہ مبارک، آپ کے مبارک بالوں کو کسی طرح حاصل کر لیا اور پھر اس پر یہ جادو کیا گیا، اور جادو کا جو اثر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر وہ اثر انداز ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل، اعتقاد، عقل مبارکہ اور جو فریضہ نبوت اور جو احکامات ہیں ان میں کوئی کسی طرح کا نہ خلل آیا نہ آ سکتا تھا، ظاہراً جسم مبارکہ پر اس کے کچھ آثار ہوئے۔ پھر چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں یہودی ہے جس نے آپ پر یہ جادو کیا ہوا ہے، اور وہ کنواں بتایا اور اس کنویں کی پوری علامت نشانیوں کو بتایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھیجا کہ جاؤ، اور انہوں نے اس کنویں کے اندر جا کر باقاعدہ وہ پتھر، اور پتھر کے نیچے جو کچھ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک وغیرہ وہ وہاں رکھے ہوئے تھے اور ان میں گرہیں لگائی ہوئی تھیں، اور یہ 11 گرہیں تھیں، اور اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کیا گیا۔ اب اس پہ بھی دو طرح کی بحث کی جاتی ہے عموماً، کہ جادو ہوا تھا یا جادو نہیں ہوا۔ تو دیکھیں روایات میں یہ ذکر جادو ہونے کا ہے، اب اصل چیز ہے کہ جادو نے اثر کیا کیا، کیا تعلیم میں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تعلیم دے رہے تھے اس پر اثر کیا، اللہ کے احکامات جو آپ نے آگے بتانے تھے کیا اس میں کوئی وہ خلل واقع ہوا، تو ایسا کچھ نہیں، ظاہراً جسم مبارک پر اس کے کچھ اثرات آئے، لیکن آپ کی مبارک عقل شریف، آپ کی دین کی تعلیم، تبلیغ اور یہ چیزیں، ان میں کسی چیز پر وہ اثر انداز جادو نہیں ہوا تھا، لیکن جو ظاہر ہوا تو اس کی وجہ سے ظاہری طور پر آپ پر یہ اثر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے وہ جو 11 گریں اس میں باندھی گئی تھیں، تو اللہ پاک نے یہ سورہ فلق اور سورہ الناس یہ عطا فرمائی، تو سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں، تو ایک ایک آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ پڑھتے گئے، تلاوت کرتے گئے، تو یہ گریں کھلتی گئیں، تو یوں یہ جادو کا توڑ ان دو صورتوں کے اندر بیان فرمایا گیا۔ یا یہ بات پتہ چلی ناظرین کرام کہ جادو اور اس کی تاثیر یہ حق ہے، یعنی ثابت ایسا ہے اور یہ ممکن بھی ہے اور ہوتا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر جو ظاہری طور پر ہوا، لیکن شریعت کے جو احکامات ہیں وہاں نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی تو جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، تو جادو کا مقابلہ معجزے سے ہوا، تو وہ ختم ہو گئے سارے کے سارے، اور آپ علیہ السلام کا مبارک عصا جو اژدہا بن گیا تھا اور ان سارے سانپوں کو کھا بھی گیا۔ دوسرا یہ کہ جادو کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی ایک اپنی تاثیر، خصوصی تاثیر۔ اور تیسری یہاں بحث ہوتی ہے کہ کیا قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت اس لیے کہ اس سے جادو دور ہو، عملیات یا یہ فائدہ حاصل ہو، کیا اس لیے کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے۔ یہی آپ صورت دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر ان گرہ کو کھولا، تو وہ جادو کا اثر، وہ سب کچھ ختم ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان ایک جگہ گئے اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، اور وہ ٹھیک ہو گیا ان کا بندہ، اور انہوں نے اتنی بکریاں لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ ہم نے اس کے بدلے میں یہ بکریاں ہمیں ملی ہیں یا لی ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں حلال فرمایا، تو یہ ایک عمل یعنی جواز کے طور پر اسے بیان کرنا مقصود تھا۔ تو جادو برحق ہے اور اس کی تاثیر بھی، اسی طرح نظر بد بھی برحق ہے، نظر لگنا یہ بھی برحق ہے ناظرین کرام، اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی تلاوت، دیگر اور جو اوراد اور وظائف بیان کیے گئے، یہ نظر لگنا اتنا شدت والا معاملہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کسی کی بس کوئی بھی ظاہری چیز ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، جمال ہے، یا اس کی ذریعہ آمدنی اچھا، جاب اچھی، یا اس کے لیے بزنس اچھا، یا اس کی گاڑی اچھی، یا اس کا مکان اچھا، یا رشتے بہت اچھے ہو گئے، تو اس طرح خاندان والے بھی ایک دوسرے کو نظر بہت لگاتے ہیں. عام ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، یہ بھی نظر لگاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی کہ پانچ چار بھائی بالفرض ہیں، ہر بھائی کی آمدنی الگ الگ ہے. ان میں سے کچھ بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں. تو جو کمزور ہے ان کی اور ان کی پوری فیملی، وہ ایک طرح کی کہیں نہ کہیں یہ معاملات ان کے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ نظر بھی برحق ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء کے بعد جو سب سے اکثر، یعنی قضاء تو ہے، قضاء الہی سے ہی انتقال ہوگا لوگوں کا، لیکن جو اکثر اموات ہیں ان کو فرمایا کہ وہ نظر لگنے کی وجہ سے. نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیجگی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں اتار دیتی. تو اس لیے انسان بری نظر لگنے سے بھی اپنی حفاظت کرتا رہے اور اپنی چیزوں کو خامخواہ لوگوں پر اس طرح ظاہر نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر لگے، اور پھر جو محروم لوگ ہیں ان کی نظر اس والے سے زیادہ لگتی ہے. تو ان میں بہت احتیاط کی حاجت ہے. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی اسی زمرے میں، یعنی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس نظر بد سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. آئیے سورہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ وہ پہلے سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. تم فرماؤ میں صبحوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما خلق. اس کی تمام مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب. اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد. اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہاں ناظرین کرام تین آیتیں جو فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب. تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو یہاں پر صبحوں کو بطور خاص جو بیان کیا گیا کہ جو رب تعالیٰ یہ اندھیرے ختم کر دیتا ہے، دور کرتا ہے، صبح کا وقت اور ایک اجالا اور روشنی، وہ رب تعالیٰ جو صبح کا مالک ہے، صبح پیدا کرنے والا ہے، صبح کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے کہ جو رب اندھیرے کے بعد یہ صبح نکالتا ہے، تو وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ ہم سے بھی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سے بھی جادو کرنے والے یا حسد کرنے والوں کے حسد اور جادو کرنے والوں کے ان جادو اور منتروں کو وہ ہم سے دور کر دے. یعنی ہمارے حالات بدلنے پر بھی بدرجہ اولا قادر ہے، اللہ قادر ہی قادر ہے. لیکن یہاں پر بطور خاص صبحوں کے ساتھ تخصیص کر کے اس بات کو بیان فرمایا گیا. من شر ما خلق. اس کی تمام مخلوق کے شر سے. اب یہ تمام مخلوق اس میں سارے کے سارے، وہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، وہ جاندار ہوں یا بے جان ہو، وہ مکلف ہوں یا غیر مکلف ہوں، اور یہاں تک کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مرادی ابلیس ہے، کہ ابلیس بھی مخلوق ہے اور بدترین ہے، مخلوق میں سے بدترین ابلیس ہے. تو یہاں جو پناہ مانگی گئی اس کی تمام مخلوق کے شر سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب یہاں سخت اندھیری راتیں جو کہا گیا، تو ان میں کہا کہ مہینے کی آخری راتیں، کہ اس میں عموماً چاند جب چھوٹا چھوٹا ہوتے، یعنی چھپ جاتا ہے، اور پھر کیونکہ چاند کی جو روشنی ہے، ابتدائی راتیں وہ بھی کم اور آخر کی وہ بھی کم، اور ان راتوں میں یعنی آخری راتوں میں مہینے کی، ان میں جادو تیز ہو جاتا ہے، یہ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر جادو کے عمل سے لوگوں کو بیمار کیا جاتا ہے، اور مختلف طرح کے یہ جادو ٹونے کیے جاتے، تو اس لیے اندھیری رات کے جب وہ چھا جائے اس سے بھی پناہ مانگیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر اس میں جادو اور منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے کہ لبید یہودی کی لڑکیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جو انہوں نے کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جادو اور اسی طرح کے ایسے الٹے عملیات جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ تو بالکل جائز نہیں، اسی طریقے سے وہ عملیات کہ جن کے اندر حرام ناجائز چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ شرعی طور پر تعویذات، دم، درود، جو درست کلمات پر ہیں، درست کلمات، جن کلمات کے اندر کوئی کفر نہ ہو، جن کلمات میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو، جن کلمات میں کوئی ناجائز چیزیں نہ ہوں، تو وہ دم درود کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ تو ثابت ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ نفع کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دم کرنا بھی جائز اور دوسروں تک اس کا نفع پہنچانا یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر قبل وہ روایت بیان کی، بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک جگہ جماعت گئی اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تو وہ علاقے والے مہمان نوازی کرنے سے انکاری ہوئے، پھر ان کے جو بڑے تھے سردار کو یہ تو اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا، تو وہ ان کے پاس آئے، کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو پڑھ کر کچھ کرے تو وہ ٹھیک ہو جائیں، تکلیف دور ہو جائے؟ اب وہ صحابی جو گئے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے ان سے کچھ بکریاں حاصل کی، تو یہ بکریاں تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں یعنی جائز رکھا ان بکریوں کو، تو یعنی دم بھی باقاعدہ کرنا ثابت ہے، اور بلکہ وہ کلمات صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے وہ کہ بطور خاص جو کلمات حفاظت کے لیے ہمیں یاد کروائے گئے، تو ہمارے جو بچے چھوٹے ہوتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم ان کو یعنی لکھ کر گویا کہ ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو جائز تعویذ جو قرآن، حدیث یا اچھے کلمات پر مشتمل ہو، اس میں کوئی کفر یا شرک یا ناجائز کلمات نہ ہوں، تو ان تعویذوں کو لٹکانا، لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور جو لوگوں کو پر جادو کرنے کے لیے گرے باندھنا، ایسے کوئی تعویذ کرنا اور لوگوں پر عملیات کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، تو یہ ظاہر ہے یہ بالکل ایک ناجائز عمل ہے اور اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا پانچویں اور آخری آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب حسد کرنا، حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ یہ اس سے چلی جائے، اگرچہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کو مل جائے، ہاں یہ بھی تمنا ہو کہ اس سے چلی جائے، مجھے مل جائے، تو یہ تو اور بڑے درجے کا حسد ہے، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے اور اس کی یہ نعمت چلی جائے، چاہے اس کی خوبصورتی ہو، آواز ہو، یا اس کے اندر علم کی نعمت ہے، دولت ہے اس کے پاس، مال ہے، شہرت ہے، آواز، لہجہ، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں، تو لوگوں کے وہاں حسد شروع ہوتے ہیں، اس لیے حسد والے کے شر سے پناہ مانگی گی جب وہ حسد کرے، اسے پناہ مانگی گئی۔ ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے، یہ مالداری رہے، گھر بار والا، کاروبار والا رہے، لیکن تیرے خزانوں میں کمی نہیں، مجھے بھی تو عطا فرما، تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں چاہ رہا، اور جس میں دوسرے کا نقصان چاہتا ہے کہ وہ چیز اس سے ختم ہو جائے، وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے ختم ہو جائے یا اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، بدترین حسد ہے، اور یہ حسد ہی انسان کی نیکیوں کو ایک طرح کا ختم کر دیتا ہے، اور ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حسد ہی یہ وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں اللہ کی نافرمانی میں کیا گیا، حسد وہ پہلا گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زمین پر کیا گیا، آسمانوں پر بھی ہوا، زمین پر بھی ہوا۔ آسمانوں پر کیسے؟ یعنی ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد کا ہوا ہے۔ وہ قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، قابیل، حابیل، تو قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور حابیل کو شہید کر دیا۔ اس لیے کہا گیا کہ حسد کی پانچ خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کو نعمت دی گئی ہو، حاسد اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں رہتا، حاسد اللہ کے فضل سے بخل کرتا ہے اور اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے۔ چوتھی بات، حاسد اولیاء کا برا چاہتا ہے کہ ان سے وہ نعمت زوال ہو جائے۔ اور پانچویں، حاسد ابلیس کا متبع بنتا ہے، تابع بنتا ہے، اور اس وجہ سے حسد کی آگ اگر دل میں جل رہی ہو، میں کہتا ہوں دنیا میں بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی اس آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے جس کو حسد ہوتا ہے۔ رشتہ داروں تو وہاں بھی حسد ہو سکتا ہے، لیکن اب کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو وہ ادھر ہے، وہ اس مارکیٹ کا ہے، تو بظاہر کوئی حسد کے چانس نہیں۔ یعنی جیسے کہیں کہ عام آدمی ہو، اس کو کسی بہت بڑے عہدے منصب والے سے وہ کیا حسد کرے گا، لیکن وہ جو اپنے ہم پلہ اور کچھ اوپر نیچے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں، تو ان میں ضرور اسے غور کرنا چاہیے۔ تو وہیں یہ پہچان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطنی مرض سے بھی بچائے، محفوظ رکھے۔ تو یہ ناظرین کرام سورہ فلق کے حوالے سے یہ بطور خاص ان فضائل کو بھی بیان کیا گیا، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الناس کا تعارف وہ باقی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک طویل سلسلہ جو قرآن پاک کی پوری صورتوں پر محیط تھا، اور یہ سفر تسلسل سے چلتا رہا، تو الحمدللہ قرآن مجید کی پوری صورتوں کا تعارف باقاعدہ مدنی چینل پر اس طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا نور اور قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔